سجانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دعوت اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے رسالہ ضیاء درود سلام سے، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ اب جو شروع ہوا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، بہت سارے مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ آئیے آپ کی کولز سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
عابد بات کر رہا ہوں گلشن اقبال بلاک 10 سے۔ میرا سوال یہ، جو یہ قربانی کا جو بکرا کیا جاتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں قربانی کا بکرا کریں گے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟
جی حضور، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شاید الفاظوں میں ان کو
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قربانی ہی کا بکرا کہا جائے گا، اور کیا اس کو کہا جائے گا کہ قربانی کا بکرا ہے، یعنی قربانی کرنے کے لیے اس بکرے کو لے کر آئے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ الفاظ تو کہے جا سکتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو 11ویں شریف وغیرہ کے حوالے سے یہ وسوسے آتے ہیں کہ وہ غوث پاک کا بکرا بول دیا، یا جو ہے وہ غوث پاک کی گائے بول دی، تو اس پر ان کو وسوسے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا آپ نے غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی۔
جی جی،
تو وہاں اس طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بالکل غلطی اعتراض ہیں کہ کسی غیر کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیاہ ستہ کی حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ جب قربانی کا جانور لے کر آتے تو لوگوں میں بھیجتے کہ بتا دو کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جانور ہے،
ٹھیک ہے،
انہوں نے اپنی قربانی کے لیے جانور لیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں حرام کی گئیں، ان میں سے ایک فرمایا کہ وما احل بھی لغیر اللہ، یا وما احل لغیر اللہ بھی، دونوں طرح آیتوں کے الفاظ موجود ہیں۔ تو اس میں جو اصل بنیاد ہے، یہ احلال جس کو بولتے ہیں، آواز بلند کرنے کو بولتے ہیں، اور تمام کے تمام شارحین حدیث نے لکھا کہ یہاں پر اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا بھی نام لیا گیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے کسی نے ذبح کر دیا، تو اب یہ آئے گا اس کے اندر، وما احل لغیر اللہ بھی کے اندر، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا ہو۔ یہ تمام مفسرین نے اسی بات کو بیان کیا، ورنہ جانور کا آپ پہلے کسی کی طرف بھی نسبت کرتے رہیں، آخر کے اندر آ کے آپ اگر جب ذبح کر رہے ہیں، ذبح کے وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، وہ جانور حلال قرار پائے گا۔ صرف غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کر دینا، اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ اگر یہ قاعدہ کلیہ رکھیں گے تو پھر کائنات کے اندر بہت ہی کم چیزیں بچیں گی کہ جو حلال ہوں، کیونکہ غیر اللہ کی طرف نسبتیں یہ ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اصل بات جو حرمت کی ہے وہ یہ ہے جو بیان کی گئی۔
ماشاءاللہ، بہت پیارا، اور قرآن مجید سے اس کو ثابت بھی کیا کہ بالخصوص جانوروں کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جانور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، یا اس کی نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے، تو جو اس پر وسوسے آتے ہیں اس کی کاٹ کی گئی، اس کا جواب دیا گیا۔ البتہ یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ قربانی کے جانور کو یہ کہنا کہ یہ قربانی کا بکرا ہے یا قربانی کی گائے ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلی کال۔ میں سوال عرض ہے کہ پچھلے سال اگر بڑی عید سے پہلے قربانی سے پہلے دو یا تین دن پہلے اگر کسی کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ صاحب استطاعت ہو گیا اور اس کو قربانی کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں قربانی کی پچھلے سال، تو اس سال اس کو قربانی کرنی ہوگی یا پچھلے سال کی قربانی کا وہ کفارہ ادا کرنا ہوگا؟
کیا فرماتے ہیں؟
جو قربانی ہے وہ تو ادا کرنی کرنی ہے اس سال کی، باقی اس کے علاوہ کی جو ان کے اوپر قربانی باقی رہ گئی ہے اس کا اب حکم یہ ہے کہ اس کی جگہ پر انہوں نے ایک بکری صدقہ کرنی ہے، کہ وہ صدقہ کریں گے، اب وہ کسی اور کام میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بکری جو لی اس کو ذبح کر لیں اس کی جگہ اس کی قربانی کر لیں، نہیں، بلکہ وہ جو پچھلی قربانی تھی اس کی جگہ ایک بکری انہوں نے صدقہ کرنی ہے۔
صدقہ کس کو کریں گے؟
شریف فقیر کو جس کو زکات لگتی ہے اسے یہ دے دیں گے۔
ٹھیک جی، مزید کال لیں گے۔
مفتی حسان مدنی کا دعوے پاک میں ان کا سوال تھا کہ نماز کے دوران اگر کوئی صورت ملک کی تلاوت کر رہا ہو تو اس نمازی کا صورت ملک کی تلاوت کرنے والے سے کتنا ڈفرنس ہونا چاہیے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔
سورہ ملک کی تلاوت جو نماز میں کی جاتی ہے تو اس میں ڈفرنس فرق،
یعنی وہ یوں پوچھنا چاہ رہے ہیں غالباً کہ جیسے ہمارے یہاں بعض مقامات پر سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، اب کوئی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے
صحیح
تو وہ کتنے فاصلے پر رہ کے نماز پڑھے؟ تو دیکھیں، اول تو اس میں اگر پہلے سے پڑھی جا رہی ہے اور یہ وہاں پر یہ اب آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو چاہیے کہ کسی ایسی جگہ پر جا کے نماز ادا کریں کہ ان کی آواز ان تک نہ پہنچے، تاکہ یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز ادا کر سکیں، اپنی نماز کی طرف توجہ دے سکیں۔ اور یہ پہلے سے پڑھ رہے ہیں نماز مسجد کے اندر اور کچھ لوگ جسے جمع ہو کر سورہ ملک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ فاصلے پر ایسے بیٹھیں کہ کسی بھی نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو اور آواز بھی اتنی بلند نہ ہو کہ کسی نماز پڑھنے والے کو تشویش کے اندر یہ مبتلا کریں، بلکہ اتنی ہی آواز سے پڑھیں کہ جو ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے مقام پہ بیٹھیں کہ کسی بھی نماز پڑھنے والے کو تکلیف کا سامنا یہ نہ کرنا پڑے۔
مدی شر کے ناظرین، ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، کچھ ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ بچوں سے فائن لے کر کوئی چیز خریدی تو اس کا استعمال کرنا کیسا؟
بالکل ناجائز ہے، اور بچوں کو پیسے واپس کرنا پڑیں گے۔
ٹھیک ہے،
کہ یہ جو جتنے بھی فائن لیے جاتے ہیں، یہ فائن ہمارے یہاں یہ مالی جرمانہ ہے، مالی جرمانہ یہ حرام ہے اور وہ واپس کرنا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، مدی شر کے ناظرین بولس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔
کیا محدث بننے کے لیے حدیث عربی میں یاد کرنی پڑتی ہیں یا اپنی زبان میں یعنی اردو میں؟
اصل میں محدث بننے کے لیے صرف حدیثوں کا یاد کر لینا کافی نہیں ہوتا، اول تو یہ حدیثیں عربی میں یاد کرنے ہوتی ہیں، اور محدث صرف یاد کرنے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کا یعنی بہت سارے اس کے جو ہے وہ لوازمات ہوتے ہیں جو محدثین نے خود اپنی اصول کی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں، اور مختلف اس کی تعریفیں ہر زمانے کے اعتبار سے کی گئی ہیں کہ جس کو بہت سارے متون یاد ہوں، سند کے اندر اس کا جو ہے وہ اشتغال ہو، مشغول رہتا ہو علم حدیث کے اندر، اس کا تحقیق کرتا رہتا ہو، تفتیش کرتا رہتا ہو، کوشش کرتا رہتا ہو، مشہور ہو اس حوالے سے کہ اس کے اندر وہ شوق رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، حدیث طیبہ بکثرت یاد کرتا ہے، راویوں کے اوپر کلام کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے درکار ہوتی ہیں، صرف اور صرف اردو متن یاد کرنے کی بنیاد پر کوئی محدث قرار نہیں پاتا۔
ٹھیک،
لیکن یہ ہے کہ بہرحال دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث یاد کرنا بہت اچھی بات ہے، چاہے وہ اردو ہی میں یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، وہ یاد کریں گے تو ثواب تو ملے گا، بہت اچھی چیز ہے، تو اردو میں بھی یاد کریں۔ دوسری بات یہ کہ احادیث طیبہ یاد کیجئے، پڑھیے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اقوال ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، تو ان کی تشریح بھی پڑھیں، صرف احادیث طیبہ نہ پڑھیں، بلکہ جو اس کی شرح کے اندر شارحین حدیث نے لکھا ہے، حدیث کی تشریح کرنے والوں نے لکھا ہے، اسے پڑھیں۔ مثال کے طور پر مشکات المصابی، مشہور و معروف کتاب ہے حدیث کی، جس میں کئی حدیثوں کی کتابوں کی احادیث طیبہ کو جمع کیا گیا ہے، اسے آپ پڑھیے، اور اس کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میرات المناجی، اسے پڑھیے، تو آپ کو احادیث طیبہ بھی جو ہے وہ پڑھنے کو ملیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو معانی، ان کی جو شرح علماء نے بیان کی ہے، وہ بھی اس کے اندر آپ کو ملیں گی۔
جی، کون لیں گے؟
یہاں کی جو جھیل ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل فریز ہو چکی ہوئی ہے. اور میرا ایک مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو جھیل جو ہے وہ فریز ہوئی ہو کیا اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے, اور یہ بتا دیں کہ جو جھیل فریز ہو چکی ہوئی ہے اسے ہم کیسے وضو کر سکتے ہیں.
آپ یہ خود فرما رہے ہیں کہ کیسے وضو کر سکتے ہیں تو آپ ہی بتائیں گے, آپ کھڑے ہیں جھیل کے پاس. تو جب پانی پگھلے گا اس کا تو پانی پگھلا کر تو پھر اس کا جو ہے وہ وضو کیا جا سکے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی اس سے وضو کرے.
صحیح,
جب ٹھنڈا پانی ہوتا ہے بہت تیز, جس مقام پر یہ جمی ہوگی وہ مقام کس قدر ٹھنڈا ہوگا, تو وہاں پہ کیا اس پانی سے وضو کرنا آسان ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کو گرم کریں گے, گرم کرنے کے بعد جو ہے وہ اس سے وضو کریں گے. تو یہ تو بہت نادر صورت ہے کہ کوئی شخص ایسے مقام پر بغیر جمے ہوئے پانی سے بھی جو ہے وہ وضو کرے گا جہاں جو ہے وہ پانی اس طرح جم جاتا ہے. ہاں, کو موسم ایسا ہے کہ اسی علاقے کے اندر موسم ایسا ہوا ہوا ہے کہ جس میں ایسی ٹھنڈ نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر وضو کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر وضو کرنا ہوگا. اس جھیل کے پانی سے بھی وضو ہو سکے گا, لیکن بہرحال یہ ایک نہ ہونے والی بات ہے کہ اس پانی سے جو ہے وہ کوئی وضو کرے. صرف یہ کہ یہ پگھل جاتا ہے, پانی بن جاتا ہے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلتے رہے. تو پانی پہنچانا ہے, پانی ٹپکانا ہے کہ دو دو قطرے ہر عضو کے اوپر بہتے ہوئے چلے جائیں, نہ یہ کہ اس کو صرف ہم نے ملنا ہو.
ٹھیک ہے. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ والدین نے اپنی زندگی میں قربانی نہیں کی, تو کیا اب اولاد ان کی طرف سے قربانی کر سکتی؟
نہیں, انہوں نے قربانی نہیں کی تو ان کی طرف سے اولاد قربانی نہیں کر سکتی. ہاں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ اس کا بدل دے دیں, تو وہ مرضی ان کی کہ صدقہ ان کی طرف سے وہ کر سکتے ہیں. یہ الگ چیز ہے کہ جو ہے وہ وصیت کی بات صورتیں ہوتی ہیں, اور دوسری یہ کہ اپنی طرف سے ویسے ہی والدین کی طرف سے قربانی جو کرنا چاہتا ہے کہ انتقال فرما گئے ہیں لیکن ان کے ثواب کے لیے ایک حصہ رکھنا چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ثواب کے لیے حصہ رکھا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے.
میرا نام بلال ہے, میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, قربانی کے جانور پہ جس طرح مہندی سے نام لکھ دیتے ہیں اس طرح درود شریف یا کلمہ لکھ سکتے ہیں؟
کیا فرماتے ہیں؟
اس میں گریز کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو یہ قربانی کے جانور جہاں بیٹھیں گے کوئی اتنی صاف ستھری جگہ تو ہوتی نہیں ہے, اور بسا اوقات یہ جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں وہی گوبر وغیرہ لید وغیرہ کر دیا, پیشاب وغیرہ کر دیا, اور بسا اوقات اس میں بھی بیٹھ جاتے
ہیں,
کیونکہ جانور ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ان چیزوں کو تھوڑی شعور ہے, اور آپ نے اس کے اوپر درود پاک لکھا ہوا ہے, تو یہ ایک عجیب بے ادبی ہو جائے گی. اور دوسرا یہ جو اس کے اوپر آپ لکھیں گے تو اب کسی جو ہے ایسے مقام پہ اس کو آپ رکھیں, ایسا تو ہوگا نہیں, یہ تو کھلا رکھا ہوگا. اب گرد و غبار کا اڑنا اور طرح طرح کے معاملات اس کے ساتھ ہونا, تو یہ بالکل نہیں لکھنا چاہیے. خوبصورت بنائیں اس کو, بھلے مہندی وہندی سب لگائیں, خوبصورت بنانے کی اجازت ہے
وغیرہ بنا دیں,
لیکن اس طرح جو ہے مقدس کلمات اس کے اوپر نہ رکھیں.
ٹھیک جی, اگلی کال.
قمر محمود اتاری, عرض کر رہا ہوں عرب شریف. سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں ریاض سے حج کے لیے, اور وہ اپنے لیگل ڈاکومنٹ نہیں بنواتے, تو یہاں سے وہ جدے جاتے ہیں, جدے سے پھر وہ احرام بھی نہیں باندھتے اور مکے چلے جاتے ہیں, مکے جا کے وہ دم دے دیتے ہیں اور اس کے بعد احرام باندھتے ہیں, تو اس میں شرعی حکم کیا ہے؟
فرماتے ہیں,
اب دیکھیں خود ہی انہوں نے بیان کر دیا کہ مقصود ہی جدہ جانے کا ان کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حج کرنا ہے, اور پھر یہ کہ سارے کے سارے غیر قانونی کام یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری شریعت مطہرہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. جو نیکی کرنی ہے تو نیکی کرنے میں بھی شریعت مطہرہ کے اصول کو پیش نظر رکھنا ہے. ہمارا مقصد ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, نہ یہ کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حج کریں یا عمرہ کریں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو طلب کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے احکام کو پورا کرنا ہوگا. تو شریعت مطہرہ ہرگز اس طرح کے غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس طریقے سے غیر قانونی طور پر پھر ادھر آئیں پھر ادھر جائیں اور بغیر احرام کے وہاں پہنچے اور آخر میں دم دے دیں. تو دم یہ الگ بات ہے کہ دم لازم آئے گا, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے اوپر دم کو لازم کر لے, یہ ایک الگ گناہ ہے. اور گناہ اپنے اوپر لازم کر لینا یہ اور بہت بڑا ایک بہت بڑا جرم ہے کہ چلو اس کے بدلے ہم جو ہے وہ یہ کر لیتے ہیں, اس کے بدلے ہم دم دے دیں گے, تو یہ تو بہت جرت ہے, ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور جو لیگل طریقہ کار ہے اسی کے مطابق حج کریں. ماشاء اللہ
جی, اگلی کال.
سر مفتی صاحب سے سوال ہے, کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے اور رات کو پڑھے اسی دن رات کو تو آج کی فجر کہے گا یا کل کی؟ اور دوسرا سوال ہے کہ منہ پھیرنا سلام کہتے ہوئے کیا ہے، سنت ہے یا واجب فرض ہے؟ مستحب
کیا فرماتے ہیں حضور؟ کون سی نماز ہوگی؟
ویسے اسلامی لحاظ سے تو رات مغرب کے بعد جیسے ہی ہوتی ہے تو دن تبدیل ہو جاتا ہے، اور لیکن بہرحال اصل جو نیت ہے وہ نیت ہے دل کے ارادے کا نام، تو آج کی فجر وہ کہہ رہا ہے زبان سے لیکن اس کا مقصود جو ہے وہ وہی آج کی فجر ہے کہ جو اس کے آج قضا ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے کہ ہماری نمازیں قضا ہوں، تو جو قضا نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل کے اندر نیت موجود ہے کہ یہ آج سے مراد جو صبح میری قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو اس طریقے سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی، قضا ادا ہو جائے گی، تو اصل نیت یہ کرے کہ جو میری آخری فجر قضا ہوئی تھی وہ میں ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں،
ٹھیک ہے؟
اور سلام میں منہ پھیرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور اتنا پھیر لینا چاہیے کہ پیچھے والا جو شخص ہے اسے ہمارا یہ چہرہ جو ہے وہ نظر آ جائے، اس طرف پھیرے تو اس طرف کا چہرہ نظر آ جائے، کندھوں کی طرف اس کی نظر ہونی چاہیے،
ٹھیک؟
تو یہ سنت مبارکہ ہے، اور لفظ السلام یہ کہنا جو ہے وہ واجب ہے
جی۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ 5 لاکھ کی میں نے زمین خریدی تھی اور اسے آگے بیچنے ہی کی نیت تھی، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں مزید میں ایڈ کر دوں، قربانی کا ایام ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، جب بیچنے کی ہی نیت سے خریدی ہے کہ جو ہے وہ اس کو آگے بیچیں گے، یہ تو اس پر
موجودہ قیمت پھر
جی موجودہ قیمت
اور قربانی کا
یہ بھی لازم ہوگی،
ٹھیک ہے؟ نماز عصر کے بعد اور فجر کے بعد کیا قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں؟
نماز عصر کے بعد اور فجر کے بعد قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس میں دو چیزوں کی احتیاط ضروری ہے، ایک تو جو عصر کا آخری وقت ہے آخری 20 منٹ، تو اس میں جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے قضا نمازیں، اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط یہ برتنی ہے کہ فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں یا عصر کے بعد پڑھ رہے ہیں، یعنی عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد، دونوں میں کسی ایسے مقام پر یہ قضا نماز ادا کریں کہ کوئی شخص آپ کو دیکھے نہ، بہتر یہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان میں پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں ممکن ہے کہ کوئی بدگمانی کے اندر مبتلا ہو کہ اس وقت میں نفل تو پڑھ نہیں سکتے، یا تو یہ نفل پڑھ رہا اور اس میں بھی غلط کام کر رہا ہے کہ اس وقت نفل نہیں پڑھنا چاہیے، یا پھر وہ سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ یہ قضا نماز ادا کر رہا ہے، اور قضا کا اظہار بھی یہ گناہ ہے، لہذا لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، ممکن ہو کوشش کرے کہ گھر کے اندر ادا کرے جہاں کوئی اس کو دیکھے نہ،
ٹھیک ہے جی؟ اگلی کال لیں گے۔
سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ جیسے کہ نماز میں امام ہماری ایک رکعت اگر چھوٹی ہے تو اس کے بعد جب امام تو سلام پھیرتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا کھڑے ہو کے پھر دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کر پھر ثنا سے شروع کریں گے، یا صرف امام نے سلام پھیر لیا تو پھر ہم کھڑے ہو کے بس نماز اپنی جو ہے نا دوبارہ ہوئی شروع کر دیں گے؟
کیا فرماتے ہیں جب اپنی رکعتیں پڑھیں گے تو ثنا پڑھیں گے؟
ہاں، پہلے ثنا نہیں پڑھی تھی، اب اپنی نماز اس میں شروع کی ہے تو ثنا سے اس کی ابتدا کریں گے۔
پہلے ثنا ہم کس طرح پڑھیں گے؟
مثال کے طور پر امام رکوع کے اندر ہے،
جی
امام رکوع میں گیا ہوا ہے یہ آیا، اور اسے معلوم ہے کہ میں ثنا پڑھ کے پھر امام کے ساتھ رکوع کے اندر شامل ہو جاؤں گا،
کسی بھی رکعت میں؟
ہاں کسی بھی رکعت میں ہو، یہ پہلی رکعت کے اندر مثال کے طور پہ وہ آ رہا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں ثنا پڑھ کے امام کے ساتھ رکوع کے اندر شامل ہو جاؤں گا، اور اس نے ثنا پڑھی اور امام کے ساتھ رکوع کے اندر شامل ہو گیا تو یہ ثنا اس نے پڑھ لی، اور ویسے آیا دیکھا کہ امام کا پتہ نہیں ہو سکتا کھڑا ہو جائے، یا پتہ یہ کہ کھڑا ہو جاتا ہے امام اتنی جلدی، تو آ کے وہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہتے وہ رکوع کے اندر چلا گیا، تو اب اس کی مثال کے طور پہ دوسری رکعت تھی تو ثنا چھوٹ گئی اس کی، اب جب اپنی نماز ادا کرنے لگے تو ثنا سے اس کی ابتدا کرے،
ٹھیک جی؟ اگلی کون؟
سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، کاشف طفیل۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے منتیں مانگی ہوئی ہیں بہت، ٹھیک ہے، تو میں بھول گیا ہوں، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
منت انہوں نے شاید مانگی ہوئی اور یہ بھول گئے ہیں،
اس میں ظن غالب کریں گے، سوچیں گے کہ کون کون سی انہوں نے منتیں مانی ہیں، کس کس چیز کی منتیں مانی ہیں، اسی کے مطابق اس پر عمل کریں گے
جی۔ اگلی کون؟
میرا نام محمد شہزیب عطاری ہے جی، میں شیرپور شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کی طرف تو ہم بالکل پاؤں نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ کعبہ شریف کے علاوہ باقی تینوں طرف ہم پاؤں کر سکتے ہیں یا لیٹ سکتے ہیں یا پاؤں کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟
کیا فرماتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ اصل میں کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے، یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں، بالخصوص اگر کوئی نعوذ باللہ بے ادبی کی نیت سے کرتا ہے تو پھر تو اور بہت زیادہ برا کام ہے۔ لیکن یہ کہ کعبے کی طرف, کعبے کے علاوہ جو سمتیں ہیں کوئی بھی سمت ہو تو اس کی طرف پاؤں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بندہ کہاں پاؤں کرے گا, یہاں نہیں کرے گا وہاں نہیں کرے گا. ہاں یہ ہے کہ جیسے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقہ کار رہا کہ آپ فرماتے کہ بچپن میں نے معلوم کر لیا تھا کہ بغداد کی سمت کہاں ہے,
سبحان
سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر مبارک کی سمت کہاں ہے, تو پھر میں اس طرف پاؤں نہیں کیا کرتا تھا. یہ ایک ادب کا مقام ہے. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کبھی بھی اپنے پاؤں اپنے استاد سیدنا حماد رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف نہیں کیے, حالانکہ وہ گھر سات گلیوں کے بعد آتا تھا, تو پاؤں کبھی اس طرف پھیلائے نہیں. ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے. بعض بزرگوں کے تو یہ حالات ملتے ہیں کہ کبھی بھی پاؤں نہیں پھیلایا کرتے تھے.
اللہ
پاؤں پھیلانے کو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے, تنہائی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب کرنے کی بنیاد پر پاؤں نہیں پھیلایا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ پاؤں پھیلانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, پاؤں پھیلا کر بندہ بیٹھ سکتا ہے, حرج نہیں ہے اس کے اندر. اپنا اپنا ایک ذوق ہوا کرتا ہے. کعبے کی طرف پاؤں نہیں پھیلائیں, اس کے علاوہ کسی اور طرف بندہ پاؤں پھیلاتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے, کوئی مکروہ نہیں ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
میں پوچھنا چاہ رہا تھا جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ عشاء تک ہوتا ہے یا وہ اس کا ٹائم کم ہوتا ہے مغرب کا؟
مغرب کے ٹائم کے حوالے سے بھی ظاہر ہے مسائل
جی, بڑی اس کے حوالے سے لوگوں کو کنفیوژن دیتی ہے کہ اس کا وقت آخر ہے, آخری وقت کیا ہے. تو مغرب کا جو آخری وقت ہے وہ غروب شفق ہوتا ہے, یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سرخی ظاہر ہوتی ہے پھر سفیدی ظاہر ہوتی ہے. جب یہ سفیدی ڈوب جاتی ہے تو اس کے بعد یہ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اب یہ پہلے کی ظاہر سی بات ہے کہ طریقے جو یہ صورت تھی پہلے لوگ اس طرح پہچان لیا کرتے تھے, اس وقت گھڑیاں اور اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی. اب ہمارا جو زمانہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس میں بہت ساری سہولیات موجود ہیں. تو جو علماء اس کو اس فن کو جانتے ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں کو منٹوں کے اندر بیان کر دیا ہے, حتیٰ کہ سیکنڈوں کے اندر بھی بیان کیا ہوا ہے. تو جو ہمارے نماز کے نقشہ جات ملتے ہیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یا دعوت اسلامی کا جو اوقات الصلاۃ کی اپلیکیشن ہے جو پلے اسٹور پر موجود ہے, تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں آپ کو منٹوں کے حساب سے پتا چل جائے گا کہ کس نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے.
ٹھیک, مزید ایسے میں ہم شامل کرتے ہیں. حضور ارشاد فرمائے کہ ذی الحج کا مبارک چاند نظر آتے ہی بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے, کیا حکم ہوگا اس کا؟
یہ بہتر ہے, اور حکم یہ ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اسے چاہیے, اس کے لیے تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ جب قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن چاند نظر آنے کے بعد وہ نہ لے. اور بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتا, مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی اس عشرے یعنی ذو الحجۃ الحرام کے 10 دنوں کے اندر حجامت نہ کرائے, اور بقرہ عید کے دن نماز عید کے بعد حجامت کرائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانی کا ثواب پائے گا. تو لیکن برحال یہ ایک مستحب عمل ہے, کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. دو باتیں ہیں, اول تو یہ کہ اگر کسی نے چاند نظر آنے کے بعد بھی پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے دن کسی بھی دن بال کٹوا لیے یا اس نے ناخن کٹوا لیے یا کاٹ لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, گناہ گار وہ نہیں ہے. ایک ثواب کا کام تھا جو اس پر جس کو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملا, اس کو مستحب کام تھا. دوسری بات یہ کہ بعض جو ہمارے جسم کے چیزیں ہیں ان کو کاٹنے کا حکم ہے, ناخن ہے, بعض مقامات کے بال کاٹنے کا حکم ہے, تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کب ان کو 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا ہے, 40 سے اوپر دن نہیں ہونے چاہیے. اب کسی شخص نے ناخن نہیں کاٹے اور وہ
چاند
نظر آ گیا اور مثال کے طور پر 31 دن گزر چکے ہیں, اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں 10 ذی الحجہ کو کاٹوں گا تو یہ 41 دن ہو جائیں گے, تو اس کی اس کو اجازت نہیں ملے گی کہ وہ مستحب کے لیے 41واں دن کر دے, 40 دن گزار لے, اس صورت میں گناہ گار ہوگا. اس کو اس سے پہلے ہی یہ بال اور ناخن کاٹنے ہوں گے.
زید کے والد کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا, زید اپنے والد کی نماز اور روزے کا فدیہ دینا چاہتے ہیں, کیا صورت ہوگی, کس طرح دیں؟
اس کی تفصیل ہے, اور بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ امیر السنت کا جو رسالہ ہے قضا نمازوں کا, اس میں بہت سارے اور مدنی پھول بھی موجود ہیں, اس میں طریقہ کار بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ نے فدیہ دینا ہے، تو اس کا مطالعہ آپ فرما لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. قربانی کا نصاب کیا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں؟
قربانی کا نصاب یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے
جی.
یا اس کے پاس بیچنے کا سامان اتنا موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، یا اس کے پاس گھر کے اندر ہی اتنا فالتو سامان موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے گا، تو پھر اس کو اس کے اوپر قربانی کرنا ہوگی. جبکہ اس کے اوپر قرض وغیرہ نہ ہو کہ قرض ہے اور قرض کو مائنس کریں تو دوبارہ اتنا اس کے پاس رقم وغیرہ نہیں رہتی کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگی. ورنہ نصاب یہی ہے جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا گیا کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مساوی ضرورت کے علاوہ، ماہانہ ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے، یا بیچنے کا سامان، یا گھر میں ایسا سامان کہ جن کی اس کو حاجت نہیں ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی یہ لازم ہوگی.
ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے سلسلے میں.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے تو کون سا احسان کیا ہے، تو اس کا کیا حکم لگے گا؟
کیا فرماتے ہیں حضور؟ اللہ ہی کے احسانات ہیں سارے. اب یہ
تو بہت خطرناک جملہ ہے، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کون سا ہم پر احسان کیا ہے؟ استغفر اللہ. اللہ کی نعمت کا سیدھا سیدھا انکار کرنا ہے، اور جو ظاہر لگ رہا ہے وہ تو کفر اس کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو ہے وہ کمی اس نے نقص بیان کیا ہے کہ اللہ کا ہم پر کیا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے تو کون سا ہمارے پر احسان کیا ہے؟ تو توبہ کرنی چاہیے، اور احتیاط اسی کے اندر ہے کہ کلمہ پڑھیں، ایمان کی تجدید کریں، نکاح ہے تو پھر نکاح کی بھی تجدید کریں.
ٹھیک ہے.
میرا نام علی نواز تاری ہے، واگر سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں مور کا پر رکھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیں.
جی
بہت سے لوگ اس طرح قرآن پاک میں مور کا پر رکھتے ہیں، تو بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے اس سے کہ قرآن پاک کے اندر ایسی چیزوں کو نہ رکھا جائے کہ جو قرآن پاک سے تعلق نہیں رکھتی. تو جو اگر نشانی رکھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈوری یا کاغذ کا کوئی ٹکڑا وغیرہ ایسی چیز کے ذریعے نشانی یہ رکھ لیا کریں.
ٹھیک جی. اگلی کون؟
ایک چیز جو ہے، ہمارا گاڑی ہے جی 10 لاکھ روپیہ اس کا قیمت ہے، اگر میں اس کو ادا پر دوں 12 لاکھ 11 لاکھ 13 لاکھ، یہ سود میں آتا ہے یا نہیں؟
جی
10 لاکھ کی چیز ہے اور اس کو 11, 12 یا 13 لاکھ میں ادھار میں بیچنا چاہ رہے ہیں،
گاڑی ہے.
ہاں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہی بات ہو کہ مثال کے طور پر ایک چیز آپ کی 10 لاکھ کی، آپ کی گاڑی 10 لاکھ کی ہے، اور آپ اس کو بیچتے ہیں ایک مہینے کے ادھار پر کہ بھائی میں ایک مہینے کے ادھار پر آپ کو یہ 11 لاکھ کی دے رہا ہوں، یا ایک مہینے کے ادھار پر آپ کو 12 لاکھ کی میں دے رہا ہوں، اس وقت سودے میں یہ طے ہو گیا کہ یہ ادھار پر ہے اور اس کی رقم بھی معین کر دی، تو اتنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خلاف شرع شرط لگائی کہ ایک مہینے سے کچھ دن بھی اوپر ہو گئے، لیٹ ہو گئے، تو آپ کو اتنے پیسے اوپر دینا پڑیں گے، یہ جائز نہیں ہے.
صحیح. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ سردار آباد سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ماجد رضا کہ میری موبائل کی دکان ہے اور اس کے اندر میں کسی اور کا بھی سامان اگر رکھوں اور ہمارا آپس میں طے یہ ہو کہ جو منافع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، تو کیا یہ صحیح ہے؟
یعنی
ان کی اپنی دکان ہے، موبائل کا اپنا کام ہے، کوئی اور بھی اپنا سامان اس میں رکھنا چاہتا ہے،
تو آپ کیا صورت بنانا چاہ رہے ہیں؟ شراکت کی صورت بنانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اصل میں اگر شراکت بھی ہے تو وہ مال کے ذریعے ہوگی، نہ کہ سامان کے ذریعے. تو یا تو یہ کہ ان کو رقم دیں اور یہ بھی اپنی رقم ملائیں اور اس سے کچھ سامان وغیرہ خرید لیں اور پھر وہ بیچیں، اور دونوں اس کے اندر جو ہے وہ شرائط جو شراکت کی پائی جاتی ہیں وہ پوری کریں. مثلا نفع جو ہے وہ تو مقرر کر سکتے ہیں، اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن نقصان جو ہے وہ اپنی کیپیٹل کے حساب سے یہ ان کو دینا پڑے گا. تو شراکت کی شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح فقط سامان رکھ لینا کہ میں یہ سب اپنے پاس رکھتا ہوں، نفع میں ہم برابر شریک ہوں گے، اس طرح کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا امام جو مساجد میں رکھے جاتے ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے، شرائط وغیرہ کیا؟
امام سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. نماز کے مسائل اس کو آنے چاہیے کہ نماز کے مفسدات کیسے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، یہ اس کو آنے چاہیے. نماز کے مسائل کو وہ جانتا ہو، قراءت اس کی درست ہونی چاہیے، شرعی معذور وہ نہ ہو، تو یہ امام کی شرائط ہیں، ان کو جس کی بنیاد پر امام رکھا جائے گا. باقی اس کے علاوہ جو دیگر باتیں ہیں کہ خوش اخلاق ہو، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا اس کا برتاؤ ہو، اور قرآت اچھی ہو تو اور اچھی بات ہے، تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں عام طور پر. لیکن جو ضروری چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے امام کے پیچھے نماز ہوگی، وہ ابتدائی باتیں ہیں جو میں نے عرض کی.
ٹھیک جی، مزید کورس لیں گے ہم.
جانور لوگ لے کر آتے ہیں تو اکثر لوگوں کے سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنے کا لے کر آئے، کتنے کا لے کر آئے، وہ یہ نہیں بولتے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہر کسی کا اکثریت میں یہ سوال ہوتا ہے کتنے کا لے کر آئے، کہنا کہنا صحیح ہے یا کیا ہے؟ مفتی صاحب کی رہنما کروا.
فضول سوالات جو ہوتے ہیں، پھر سامنے والے کو کہنا ہے آپ کو تو ٹھگ لیا، بڑا مہنگا لے کر آئے، یہ مطلب ہوتا ہے.
پر تو امیر السنت کئی مرتبہ مدنی مذاکروں کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ بہت سو کو پھر وہ بسا اوقات جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولیں، اور بسا اوقات جو ہے وہ جب وہ بتا دیتا ہے تو پھر کبھی تو ایسی تعریف کا پل باندھیں گی کہ جو جائز ہی نہیں ہوگی، ایسی ایسی باتیں کریں گے، اور بسا اوقات پھر وہ اس کی دل آزاری کی صورتیں بناتے ہیں. اچھا جانور لے کر آیا ہے تو بسا اوقات جو ہے اس کے پر ریاکاری کا حکم لگا دیتے ہیں، کم جو ہے کمزور جانور لے کر آیا ہے تو اس پر کنجوسی اور بخل وغیرہ کی تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو بہت ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور امیر السنت نے اس حوالے سے بہت زیادہ تربیت فرمائی ہے، سمجھایا ہے کہ اس طرح کے فضول سوال کرنے کا فائدہ کیا ہے. انہوں نے اچھی بات کہی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، یہ سب سے اچھا طریقے کا ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
محمد کامران یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے اور اس کے بعد سورت آدھی یا اس سے زیادہ پڑھ چکے تھے، تو اب واپس سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر ایسے ہی آخر میں سجدہ صاحب کر لیں گے؟ اور اگر پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟
اسی کو
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا اجتماعی قربانی کرنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً یہ کانسیپٹ ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتا، جس کی استطاعت نہیں ہے، وہ بڑی میں حصہ ڈالتا ہے، اس لیے اس کا واجب ادا نہیں ہوتا، بس وہ گوشت لینے کے لیے ہی ایسا کرتے ہیں.
دیکھیں سورہ فاتحہ یہ سورت سے پہلے ہی پڑھنی ہے، اگر کسی نے سورت کے بعد اس کو پڑھا تو اس سورت میں تو اس پر سجدہ صاحب یہ لازم ہو جائے گا. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا اجتماعی قربانی کے حوالے سے، تو اجتماعی قربانی میں
واجب
ادا ہو جاتا ہے، بالکل ادا ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے اجتماعی قربانی کے اندر حصہ بلاتے ہوں، بلکہ عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ اپنا واجب ادا کرنے ہی کے لیے حصہ ملاتے ہیں. اگر بالفرض کسی نے گوشت کے حصول کے لیے اجتماعی قربانی کے اندر حصہ ملایا، اس کا قربانی کا نہ واجب کا نہ نفلی کا کسی طرح کا کوئی کانسیپٹ کوئی ذہن نہیں ہے اس کا، بس اس کا مقصود یہ ہے کہ میں نے گوشت حاصل کرنا ہے، تو اس صورت میں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی.
ویسے انہوں نے جزم کیا ہے اس بات پر، یعنی لا علمی کی وجہ سے وہاں مشہور یہ ہے ان کے علاقے میں کہ اجتماعی قربانی سے واجب ادا نہیں ہوتا، صرف گوشت کا حصول.
بالکل غلط ہے نا، اصل میں واجب تو ادا ہو ہی جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتا، جس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ اجتماعی قربانی کے اندر حصہ لیتا ہے، اور اس کا مقصود گوشت کا حصول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی ہزاروں مقامات پر جو ہے وہ سینکڑوں مقامات پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے، اور لوگ کتنے ہی ہزاروں لوگ اس کے اندر حصہ ملاتے ہیں، تو وہ یہ ایک آسانی کی صورت ہے کہ بڑا جانور لینا یا چھوٹا ہی جانور لینا، بکرا لینا، یہ آسان کام نہیں ہوتا، جبکہ اجتماعی قربانی کے اندر بہت ساروں کا فائدہ ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ اپنے واجب کی ادائیگی کے لیے اجتماعی قربانی کے اندر حصہ ملاتے ہیں، ان کا بالکل واجب ادا ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے.
میں عرفان اختاری منصور ہند سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا مچھلی پر فاتحہ لگا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ مچھلی میں سے بو آتی ہے، اس لیے مچھلی پر فاتحہ نہیں لگا.
کیا فرماتے ہیں
مچھلی؟ دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر کھانے پینے کی چیز، ہر حلال اور طیب چیز کے اوپر فاتحہ دی جا سکتی ہے، مچھلی پر بھی فاتحہ دی جا سکتی ہے. اگر بو آتی ہے تو اس بو کو دور کر لیں.
صحیح.
اس کے دور کرنے کے بہت سارے طریقے کار ہیں، اور واقعی یہ ہے کہ اگر بہت تیز بو آ رہی ہے تو ویسے ہی بندہ وہاں پر بیٹھنے سے گریز کرتا ہے.
پکنے کے بعد تو بو ختم ہو جاتی ہے.
اب یہ ہے کہ اس کو پکا لیں، اور پکانے میں بھی بہت سارے طریقے کار ہوتے ہیں کہ جس سے بہت سے اس طرح پکاتے ہیں کہ اس کے اندر بو اصلا محسوس نہیں ہوتی.
صحیح.
تو آپ اس انداز میں پکا لیں کہ جو ناپسندیدہ بو ہے وہ نہ رہے، اور پھر آپ اس کے اوپر فاتحہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر.
جی اگلی کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر نکاح جو آج کل ہو رہے ہیں یہ تو شکایت وغیرہ لکھی جاتی ہیں, لیکن اگر صرف خطبہ ہی سن لیا جائے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اس کے اور گواہ ضروری ہیں کیا نکاح کے وقت؟
کیا فرماتے ہیں؟
جی بالکل, نکاح میں گواہ ضروری ہیں اور بغیر گواہوں کے نکاح فاسد ہوتا ہے, اس لیے نکاح کے اندر یہ گواہ ہونا ضروری ہے. اور نکاح اصل نام ایجاب و قبول کا, یعنی ایک طرف سے ایجاب ہو کہ وہ کہے کہ میں نے نکاح کیا, اور دوسری طرف سے قبول ہو. یا تو براہ راست لڑکے نے بول دیا یا لڑکی نے بول دیا کہ میں نے تم سے نکاح کیا یا میں تم سے نکاح کرتی ہوں, اور سامنے سے اس نے بولا میں نے قبول کیا. ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. دوسرا جو ہمارے یہاں معروف طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے عام طور پہ اس کا وکیل آتا ہے اور نکاح پڑھانے والے کو وکیل بناتا ہے اور وہ ایجاب کرتا ہے, لڑکا قبول کرتا ہے. اصل چیز یہ ایجاب و قبول ہے کہ جس کے ذریعے سے نکاح ہوتا ہے, اور اس میں مہر جو ہے یہ تو بہر صورت واجب ہوگا, تو اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ کتنا مہر اس کے اندر مقرر کیا ہے. لیکن نہیں بھی کیا تو مہر تو بہرحال یہ واجب ہوگا, اس کی پھر مختلف صورتیں بنتی ہیں. لیکن صرف ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں, بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو گواہ کافی ہیں اور ایجاب و قبول کر لیا. نکاح یہ گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے, یہ ایک زندگی بھر کا ساتھ ہے, اور پھر یہ نسل در نسل ہی نہیں, ظاہر سی باتیں اولاد ہونی ہے, دیگر معاملات ہونے ہیں, تو ایک بہت اہم یہ معاہدہ ہوتا ہے, بہت اہم عقد ہوتا ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت مطہرہ کے اندر. حتیٰ کہ باقاعدہ نکاح کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ نکاح اعلان کے ساتھ کیا جائے, اور مجمع کے اندر کیا جائے, مسجد کے اندر کیا جائے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ حلال طریقے سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے ہیں. تو فقط یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ دو گواہوں کی موجودگی کے اندر ایجاب و قبول کر لیں, بلکہ اور بھی نکاح کے لوازمات ہوتے ہیں, کف کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے.
ٹھیک. اچھا, ایس ایم ایس یہ موصول ہوا کہ اگر ہماری کمبائن فیملی ہے, ساتھ رہتے ہیں, وہ کمانے کا سسٹم اس طرح کا ہے, تین یا چار مرد کماتے ہیں لیکن وہ خرچہ اجتماعی طور پر ہی ہوتا ہے, تو قربانی کی صورت کیا ہوگی؟ آصف بھائی بجنا والا ایک ہی قربانی کریں, الگ الگ کریں کیا؟
اب دیکھیں کماتے سب ہیں
جی,
اور اگر رکھتے بھی اپنے ہی پاس ہیں, اور سب جو ہے وہ اتنا مال بچا لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے سب پر قربانی لازم ہو جائے.
صحیح.
چار بھائی کما رہے ہیں اور چاروں بھائی مثال کے طور پر اتنا بچا رہے ہیں اپنی تنخواہ میں سے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتا ہے ان کی ضرورت کے علاوہ جو رقم ہے وہ, یا ویسے ہی ان کے پاس جو ہے وہ سونا چاندی وغیرہ اتنا موجود ہے کہ یہ رقم ملائیں گے تو اس صورت میں وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے گی. تو اس صورت میں تو قربانی جس کے پاس بھی جتنا نصاب, جس کے پاس بھی نصاب ہے اس کے حساب سے لازم ہوگی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاروں صاحب نصاب ہیں اور کہا کہ چلو ہم کمبائنڈ رہتے ہیں تو اس لیے ایک ہی بکرا لے آئیں اور سب کی طرف سے ہو جائے, تو یہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا. ہاں, ایک بڑا جانور وہ لے کر آ گئے جس میں 7 حصے موجود ہیں, تو پھر اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کا حصہ اس کے اندر مقرر کر دیا جائے, ان کی طرف سے قربانی ہوگی, ان کا واجب ادا ہو جائے.
ٹھیک.
یعنی ان کو بتا دیا جائے, یا ویسے ہی بھائی ساتھ رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ طے کر کے ہی لائیں گے چاروں بھائی کہ ہم چار جو ہے وہ مل کر یہ قربانی کیا جانور جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں, بڑا جانور, تو اس صورت میں تو ہو جائے گی. لیکن چھوٹا جانور دیا جس کے اندر ایک ہی حصہ ہوتا ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کئی جو صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے ادا ہو جائیں.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے.
محمد جبیر اقبال قادری خان پور سے بات کر رہا ہوں. سر, بکری قربانی کی گھر سے خریدی ہے, پتہ نہیں تھا, بعد میں پتہ لگا ہے کہ وہ حاملہ ہے, اس کا کیا حکم ہوگا؟
جی, وہ کیا
اسی لے سکتے ہیں تو لے لیں.
صحیح.
لیکن اتنی ہی قیمت کی ہو یا اس سے زیادہ قیمت کی ہو.
صحیح.
اور اگر اس کو بھی ذبح کریں گے تو بہتر تو نہیں ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے, لیکن ذبح کریں گے تو قربانی ہو جائے گی جبکہ اس کے اندر دیگر شرائط پوری پائی جائیں.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں مفتی صاحب. اگر
دیکھیں, ویسے تو نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ بندہ نماز کے دوران آنکھیں بند نہ کرے, لیکن اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے آنکھیں بند کرنے سے, کہ وہ آنکھیں بند کرے گا تو اسے مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں, لطف آتا ہے اس کو, توجہ رہتی ہے اس کی, تو پھر اس صورت میں وہ آنکھیں بند کر سکتا ہے, آنکھیں بند کرے, بہتر ہے اس کے لیے آنکھیں بند کرنا, ورنہ ویسے آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے.
اسی طرح اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا,
عام اندھیرے کے اندر تو نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ اندھیرا ہے کہ جس کی وجہ سے وحشت اس کے اوپر طاری ہو رہی ہے, تو پھر ایسے اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال.
میرے پاس پہلے سے ایک تولہ سونا جماعتی اخرا میں میں نے گشی ڈالی ہے، اب زکات کب دینی ہوگی؟ مجھ پر قربانی کا کیا حکم آئے گا؟
ایک تولہ سونا
جماعت الاولا میں کمیٹی ڈالی ہے، تو اگر وہ اتنی رقم ان کی ضرورت کے علاوہ تھی تو ایک تولہ سونے کے ساتھ ملا کے وہ برال 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم تو ہو ہی جائے گی،
ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، تو اس صورت میں صاحب نصاب تو یہ ہو گئے۔ تو اب جیسے ہی اگر، لیکن یہ تو برال بچے کی آواز تھی، لیکن ہو سکتا ہے بڑے نے ان کی طرف سے پوچھا ہو،
جی جی،
تو صاحب نصاب تو ہو گئے۔ اب جب جماعت الاولا کی وہی تاریخ کہ جس میں یہ صاحب نصاب ہوئے تھے، یعنی بی سی ڈی تھی یا ویسے ہی ان کے پاس پیسے آ گئے تھے، موجود تھے، وہ ایک تولہ سونا کے ساتھ جب ہم ملاتے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہو گئے۔ تو جس وقت یہ رقم آئی ہے ان کے پاس، اس کا جب اگلا سال گزر جائے گا، یعنی پورا ایک سال ہو جائے گا، تو ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ان کے اوپر لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی کہ یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور قربانی بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت ان کے اوپر واجب ہوگی کہ قربانی بھی انہوں نے کرنی ہے۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
مفتی صاحب کی برگاہ میں عرض ہے، اگر کسی کے سامنے کوئی حلال جانور بہت چھوٹا ہے جو کھانے کے قابل نہیں، مرنے کے قریب ہے، تو کیا اسے ذبح کرنا شرعاً واجب ہوگا، یا وہ ایسی مر جائے تو اسے ذبح نہ کرنے والے پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟
کیا فرمایا؟
اب دیکھیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے جانور مر رہا ہے، تو مختلف اس کی صورتیں بنیں گی۔ اب اس کا اپنا ہی جانور ہے، یا جس کا جانور ہے اس کے بارے میں سے پتا ہے کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، تو وہ جو ذبح کرنے جس کا جانور ہے وہ مجھے کچھ نہیں بولے گا، میری بات پر اعتماد کرے گا کہ میں نے جو ہے وہ اس کی طرف سے اس کو ذبح کر دیا ہے، تو کرنا درست ہوگا کہ وہ ذبح کر دے گا، لیکن اس کا اپنا نہیں ہے اور اس کو پتا بھی نہیں کہ کس کا ہے، یا پتا ہے کس کا ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ میں اس کو ذبح کروں گا تو میرے اوپر الٹا آ جائے گا، لیکن اس کو کیوں ذبح کر دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ یہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
ٹھیک جی، اگلی کو۔
ہمارے گاؤں میں نا، جب کسی مسلمان کا بڑا بھائی یا بہن فوت ہو جاتا ہے، تو چھوٹا بھائی یا بہن ایک چاندی کی بڑی کڑی کڑا نام پڑھوا کر ہاتھ میں، کیا یہ باندھنا چاہیے؟
کڑا پہناتے ہیں، جس کا بھائی انتقال کر جائے تو کڑا پہناتے ہیں، کوئی
یعنی چھوٹے بھائی کو پہناتے ہیں، لڑکی کو پہناتے ہیں، کس کو
نہیں، بھائی اگر چھوٹے بھائی کو، جیسے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو چھوٹے بھائی کو کڑا پہناتے ہیں۔
کڑا پہنانا تو بڑا ناجائز ہے، یعنی مرد کو جو زیور ہے اس میں صرف ایک چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشا سے کم کی ہو اس کا پہننا مرد کو جائز ہے، جس کے اندر ایک نگینہ یہ لگا ہو، ایک سے زیادہ نگینے بھی نہ ہو اور بغیر نگینے کی بھی وہ نہ ہو، ایسی انگوٹھی پہننا یہ مرد کو جائز ہے، اس کے علاوہ تو مرد کو کوئی اور زیور پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے میں سے یہ کہ بعض اوقات جو پرندے ہوتے ہیں جیسے کبوتر ہے یا کوا وغیرہ، تو اگر کسی کے گھر سے کوئی برتن اٹھا کر اس طرح کی چیز کسی اور کے گھر پہ وہ گر جاتی ہے، ان سے پھینک دیتے ہیں، احتشام بھائی ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا حکم کیا ہوا اس برتن کا، پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے لے کر آیا۔
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ کبوتر تو اس طرح نہیں کرتے، کوے اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں، تو جس کا برتن اٹھایا اگر اس کے بارے میں معلوم ہے کہ کس کے گھر سے اٹھایا ہے، تو ظاہر ہے اس تک پہنچائیں گے، اور اگر تلاش کرنا ممکن ہے کہ کسی سے معلوم کر لیں تو معلوم کر کے ان تک پہنچا دیں، اور کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کس کا ہے، اور اس بات کا ذہن غالب ہو جاتا ہے کہ اب مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا، یہ مالک ہمیں ملے گا ہی نہیں، تو اس کو پھر کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دیں۔
ٹھیک ہے۔ شیطانی وسوسے آتے ہیں نماز میں، وضو میں کیا کریں حضور؟ ارشاد فرمائیں۔
اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ اصل وسوسوں کی طرف توجہ دینے کی وجہ سے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے ان کا بنیادی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو سمجھانے کے باوجود وسوسوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور یہ بنیاد ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کا سب سے بہتر علاج جو مجرد ترین ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جیسے ہی وسوسہ ہے آپ دوسری طرف اپنے ذہن کو لے جائیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس کا جواب تلاش نہ کریں، اس کو جواب دینے کی کوشش نہ کریں، ورنہ نتیجہ ہوگا کہ یہ بڑھتا بڑھتا یہ بیماری لگ جائے گی۔ تو اس میں سب سے بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی اسے ایسے مقام پر ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند آواز سے ذکر کرتا ہے تو کوئی پریشانی وہاں پر نہیں ہوتی کہ لوگ متوجہ نہیں ہوں گے یا دیگر کوئی معاملات کہ لوگ سو رہے ہیں وہ پریشان لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی, تو ایسے مقام پر بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے, اللہ اللہ اس نے بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی وجہ سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. اس کے علاوہ امیر السنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج, اس کا مطالعہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا.
مریض شرح کے ناظرین سلسلہ ہوا, بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملے اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی